أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الدائمة على عداوتهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد قال حسين بن علي عليه السلام وَأَنِّي لَمْ أَخْرُجْ أَشِرًا وَلَا بَتِرًا وَلَا مُفْسِدًا وَلَا ظَالِمًا وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحَ فِي أُمَّةِ جَدِّي أُرِيدُ أَنْ آمِرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنكَرِ وَأَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي وَعَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ صلوات پڑھ رہا ہوں گفتگو ہماری جس موضوع پر جاری ہے وہ تحریک کربلا کے اسرار، اس کے باطن، اس کے رموز کو سمجھنا. یہ تحریک کربلا جس کے بانی، جس کے پیشوا خود فرزند علی و فاطمہ ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام ہے، اور جیسا کہ ہم سمجھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں کہ اس تحریک کا رسمی اعلان ابا عبداللہ نے اس وقت کیا جب مطالبہ بیعت ہوا، جب یزید ابن معاویہ نے ابا عبداللہ سے بیعت کا مطالبہ کیا. اس وقت ابا عبداللہ نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا. سوال یہ اٹھتا ہے کہ آیا کیوں بیعت نہیں کی ابا عبداللہ نے؟ کچھ جواب تو ہمیں بہت ظاہراً مل جاتے ہیں، لیکن اس کے حقیقت میں جانے کی ضرورت ہے کہ آخر کیوں ابا عبداللہ نے بیعت نہیں کی. اپنے ہی کلمات میں ابا عبداللہ نے اسے بڑی خوبصورتی سے بیان فرمایا ہے، بیعت کے مطالبے کے وقت بھی اور اس سے پہلے اپنی 10 سالہ امامت کے عرصے میں بھی مختلف مقامات پر اس مدعے کو اٹھایا ہے. بہرحال ایک سوال ہے جس کا جواب ڈھونڈنا ضروری ہے. عموماً ہمارے ذہن میں جو اس سوال کا جواب بھی آتا ہے یا ایک اور سوال اس سے متعلق اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ 10 سال ابا عبداللہ نے امامت کی، جس وقت معاویہ کی حکومت تھی، اور ابھی آئیں گے اس کی طرف، تاریخی شواہد بھی پیش کریں گے کہ معاویہ نے بھی بہت ظلم کیا اس 10 سالوں میں بھی. جیت قسم کے صحابی جو تھے رسول اللہ کے، ان کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا. زیاد ابن ابی نے، جو معاویہ کا ہی گورنر تھا بصرہ میں، زندہ دفن کیا اصحاب رسول کو، اصحاب امیر المومنین کو. اتنا ظلم تھا، لیکن ابا عبداللہ نے معاویہ کے خلاف قیام نہیں کیا. وہاں پر ایک تحریک ظاہراً جو نظر آتا ہے نہیں چلائی، لیکن یزید کی حکومت میں آتے ہی اور یزید کے بیعت کے مطالبہ کرتے ہی ابا عبداللہ نے ایک تحریک کا اعلان کیا. تو کیا آیا حسین ابن علی کے نزدیک معاویہ بنسبت یزید بہتر تھا کہ اس کے خلاف قیام کرنا کے لیے حجت، اتمام حجت نہیں تھی؟ کیا تھا یہ ماجرا؟ آخر کیوں نہیں کیا قیام معاویہ کے سامنے؟ عموماً جو جواب دیتے ہم وہ یہی ہے کہ معاویہ اور یزید میں فرق تھا. معاویہ جیسا بھی تھا ظاہراً دیندار تھا، دکھاتا تھا اپنے دین کو، اور یزید نے علل اعلان جو ہے وہ دین کا انکار کیا. لیکن حقیقت یہ نہیں ہے، یہ اس کا ایک پہلو ہے جس کی طرف آنا ہے ہمیں کہ کیا مشکل تھی، کیوں یزید کے خلاف قیام کیا اور معاویہ کے خلاف نہیں کیا. تھوڑا سا میں اس کی طرف آؤں کہ یہ جو بیعت کا مطالبہ ہوا، ایک ماجرا مختصر سا اسے پیش کرتے ہیں، پھر دوبارہ ان 10 سالوں کی طرف جاتے ہیں. پہلے کل جہاں پر چھوڑا تھا گفتگو کو، پھر دوبارہ لوٹ کر اس بیعت کی طرف آئیں گے تاکہ پتہ چلے گا ہمیں کہ کیا گزرا ہے، پہلے کن حالات میں یہ بیعت کا مطالبہ ہوا. یزید نے آتے ہی حکومت میں معاویہ کے جانے کے بعد فوراً یزید نے جو کام کیا وہ خط لکھا، ولید کو خط لکھا، ولید ابن عتبہ جو مدینے میں گورنر تھا معاویہ کا اسے خط لکھا، اور خط لکھ کر یہ کہا، اس میں مطالبہ کیا، خط کے بالکل واضح الفاظ اسی طرح سے کہ حسین ابن علی، عبداللہ ابن عمر، عبد الرحمن ابن ابو بکر اور عبداللہ ابن زبیر، یہ چار شخصیتوں کے نام لکھے خط میں، سب سے پہلے سر فہرست حسین ابن علی کا، ان کو بلاؤ، فوراً بلاؤ ان کو اور بیعت لو ان کی میری خلافت کی، اگر وہ اعتراض کرے ان کے سر گردن سے جدا کر کے شام بھیج دو، ان کے ساتھ مدینے کے لوگوں سے بھی بیعت لو، اور اگر وہ بھی اعتراض کرے تو جو حکم ان کے لیے ہے ان کے ساتھ بھی وہی کرو، یعنی جو جو یزید کی بیعت کا اعتراض کرے، انکار کرے، اس کی گردن سر سے جدا کر دو، بالخصوص ان چار شخصیتوں کی بیعت لینا ہے. اب ان شخصیتوں کی طرف ہم بعد میں آئیں گے انشاءاللہ کہ یہ شخصیتیں کون تھیں، ان کا کیا کردار تھا تحریک امام حسین میں. رات کا وقت تھا، اب عبداللہ مدینے میں مسجد میں تھے، عبداللہ ابن زبیر ساتھ میں موجود تھا، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے بالکل رسول اللہ کی قبر کے ساتھ. ابھی ہماری یہاں یہ کلچر نہیں ہے، یہ سسٹم نہیں ہے کہ مسجدوں کے اندر سیاسی بات ہو یا مسجدوں کے اندر معاشرے کے امور کے بارے میں ڈسکس ہو. ہمارے یہاں مسجدیں صرف عبادت کی جگہ ہے، جہاں پر خاموشی سے آئیں، نماز پڑھیں، عبادت کریں اور چلے جائیں. لیکن مسجد در حقیقت مرکز ہوتی ہے، سارے امور، اجتماعی امور، دینی امور مسجد سے انجام دیے جاتے ہیں. اب عبداللہ بھی نماز عشاء کے وقت، عشاء کے بعد مسجد میں ہی بیٹھے تھے عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ. مرسل آتا ہے وہاں پر پیغام لے کر کے، ولید نے بلایا ہے رات کے وقت. عبداللہ ابن زبیر پوچھتا ہے امام حسین سے کہ اس وقت اتنی رات میں کیا ہو سکتا ہے؟ اب عبداللہ فرماتے کہ میں سمجھتا ہوں شاید معاویہ دنیا سے جا چکا ہے اور یزید کی بیعت کا مسئلہ ہے، کہا آپ جائیں گے اس وقت؟ عبداللہ ابن زبیر کو بھی بلایا تھا، حسین ابن علی کو بھی بلایا تھا، لیکن سب سے پہلے حسین ابن علی، کہا آپ جائیں گے اس وقت؟ اب عبداللہ نے پوچھا عبداللہ ابن زبیر سے، تیرا کیا ارادہ ہے؟ کہا میں نہیں جاؤں گا. اور اسی وقت عبداللہ ابن زبیر راتوں رات وہیں سے نکل کر مدینے سے مکہ کی طرف چلا گیا. حسین ابن علی اٹھے، اٹھ کر کے اپنے گھر کی طرف گئے، جوانہ نے بنی ہاشم کو جمع کیا، اپنے ساتھ لے کر کے ایوان گورنر ہاؤس میں پہنچے اور کہہ دیا باہر بنی ہاشم کو کہ اگر میری آواز بلند ہو تو فوراً اندر آ جانا. اب مجھے پورا ماجرا نہیں ڈسکس کرنا ہے کہ اندر کیا ہوا ہے. ولید نے وہی خط جو یزید نے لکھا تھا پڑھ کر سنایا. فوراً ابا عبداللہ نے کہا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، یعنی اب اعلانیہ تحریک کا اعلان کر دیا ابا عبداللہ نے کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا. مروان جو وہاں موجود تھا ولید کے ساتھ، مروان نے کہا حسین امیر المومنین کی بیعت نہیں کرو گے؟ امیر المومنین کی بیعت کرو. مروان نے یزید کو امیر المومنین کہا، یعنی مومنوں کا امیر، مومنوں پہ امر کرنے والا، مومنوں کا حاکم جو مومنوں کے اوپر حکومت کرے، یہ لقب کہا. جیسے ہی یہ لقب کہا ابا عبداللہ کے تیور بدلے اور فوراً کہا لعنت ہو تجھ پر، لعنت ہو تجھ پر، تو اسراف کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے کہ یزید کو تو امیر المومنین کہہ رہا ہے. کس نے یزید کو امیر المومنین بنایا؟ دیکھیں کہاں پر کھڑے ہیں حسین ابن علی، ایک گورنر کے سامنے، حاکم وقت جس کی حکومت ہے اس کے گورنر کے ایوان میں حسین موجود ہے، اور وہیں پر بالکل بنا ڈپلومیسی کے، بنا کسی سیاست کے انکار کیا بیعت کا، اور کہا لعنت ہو تجھ پر کہ یزید کو امیر المومنین کہتے ہو. مروان نے فوراً کہا ولید سے، ولید اس سے پہلے حسین یہاں سے باہر نکلے حکم دو سپاہیوں کو کہ حسین کے سر جدا کر دے، اور حسین کے خون کی ذمہ داری میرے ذمہ ہوگی. سخت رویے سے مروان نے ولید سے کہا. یہاں پر امام اور غضبناک ہوئے اور ابا عبداللہ نے کیا کہا، یبن الزرقا، اے ناجائز اولاد. زرقا اس کی ماں جو ایک فاحشہ تھی، کہ یبن الزرقا، اے فاحشہ کے بیٹے، اس کو اپنی حقیقت پہچنوائی کہ تو ہے کون. تقتلنی امہو، تو مجھے قتل کرے گا، تو حسین کو قتل کرنے کا حکم دے رہا ہے. قذبت واللہ واسمت، تو ایک جھوٹا معصیت کار ہے، ظالم حکمرانوں سے، جائروں سے اس انداز میں بات کی جاتی ہے. سیکھے حسین ابن علی سے، تحریک حسینی یہ سکھاتی ہے کہ جب جائر، جبار، ظالم علل اعلان مومنین کے قتل کی بات کرے، ایک رہبر کے قتل کی بات کرے، وہاں اس سے ڈپلومیسی نہیں ہوتی، وہاں اس سے استغاثے نہیں ہوتے، وہاں اسی انداز میں بات ہوتی ہے اس سے. یبن الزرقا، تقتلنی، تو مجھے حکم دیتا ہے. پھر کیا کہا ابا عبداللہ نے، وہی تاریخی کلام حسین ابن علی کا، ایوہ الامیر، ولید سے کہا، ان اہل بیت نبوہ، اپنی شناخت کرائی. یہ ابا عبداللہ تحریک کربلا کا انٹروڈکشن کر رہے ہیں، یہاں پر متعارف کرا رہے کہ یہ تحریک کس کے درمیان ہے. یہ بنی امیہ اور بنی ہاشم کے درمیان نہیں ہے، یہ دو خاندانوں کی جنگ نہیں یہ شروع ہونے جا رہی ہے. یہ کن چیزوں کی جنگ ہے، کون ہے جو اس میدان میں آنے والے ہیں؟ ایوہ الامیر، انا اہل البیت نبوہ، ہم کون ہیں؟ ہم اہل بیت ہیں. کس کے اہل بیت ہیں؟ نبوت کے، نہ نبی کے. خاندانی مسئلہ نہیں ہے، یہ میراث نبوت ہمارے پاس ہے. میراث نبوت کیا ہے؟ نبی کس لیے آئے تھے؟ انبیاء کس لیے آئے تھے؟ انبیاء انسان کو انسان بنانے آئے تھے، انبیاء انسان کو اللہ تک پہنچانے آئے تھے، وہ میراث ہیں ہمارے پاس. ہم اہل بیت نبوہ ہے. ومعدن الرسالہ، رسالت کے خزائن، جہاں سے پیغام الہی پھوٹتا ہے، وہ چشمہ نکلتا ہے، وہ ہم ہیں. محور سارا ابا عبداللہ جو بتا رہے ہیں اپنے تعریف، اپنے تعارف کا، وہ یہ ہے کہ میں کون ہوں. مفہوم کو پیش کیا، گروہ کو نہیں پیش کیا. کس کے اہل بیت ہوں؟ نبوت کے. کون سا مدعان ہے؟ رسالت کا. رسالت یعنی اللہ کا پیغام جو انسان تک پہنچا ہے، وہ ہمارے اس چشمے سے نکلتا ہے. وہ مختلف الملائکتے، ہم وہ ہیں جہاں پر ملائکہ آتے ہیں, ملائکہ وحی لے کر آتے ہیں. وہ محل الرحمہ, رحمت کا مقام ہم ہیں. رحمت یعنی کیا؟ رحمت یعنی کسی کی مشکل کو دور کرنا, مشکلات کو برطرف کرنے کا نام رحمت ہے. ہم وہ ہیں جو محل رحمت ہے. انسانیت کی مشکل دور کرنے کا مقام ہم ہیں. مقام بتایا حسین ابن علی نے, اپنا انٹروڈکشن کرایا کہ کون ہیں ہم, تو کس کے سامنے کھڑے ہو, تم کس سے مطالبہ کر رہے ہو بیعت کا. بیعت یعنی کیا؟ بیعت کسے کہتے ہیں؟ بیعت یعنی ایک تاغوت کو قبول کرنا, کسی کو قبول کرنا بیعت ہے. بیعت تاغوت کی بھی ہوتی ہے, بیعت نبی کی بھی ہوتی ہے, بیعت امام کی بھی ہوتی ہے. بیعت یعنی تسلیم کرنا, بیعت یعنی جس کی بیعت کی ہے اب اس کے حکم کی میں کہیں بھی مخالفت نہیں کروں گا, جیسا وہ چاہتا ہے میں ویسا کروں گا, چاہے مجھے پسند ہو یا نہ ہو. بیعت کرائی اسی لیے جاتی ہے کہ جو بیعت کرا رہا ہے اسے پتا ہے کہ یہ مجھ سے راضی شاید نہیں ہوں گے, اس لیے وہ اعلانیہ بیعت کراتا ہے کہ اعلان کرو تم مجھ سے راضی ہو, اعلان کرو آ کر کے بتاؤ تم راضی ہو یا نہیں ہو. بیعت اس لیے کرائی جاتی ہے کہ مخالفت کو برطرف کیا جائے, کہ دیکھیں کون مخالف ہے کون نہیں ہے, کتنے راضی ہیں کتنے نہیں راضی ہیں. ابا عبداللہ نے بتایا تو جانتا ہے کس سے بیعت کرانا چاہتا ہے, کون ہوں میں. وَبِنَا فَتَحَ اللَّهِ وَبِنَا خَتَمَا, شروعات ہم سے ہوتی ہے, خاتمہ ہم سے ہوگا, مہر ہم سے لگتی ہے, ہم سے لگے گی. اب آ کر کے پھر یزید کا تعارف کرایا. ویزید کون ہے؟ یزید, ویزید رجلن فاسق, فاسق فسق, فسق یعنی کسی چیز کو کھول کر باہر نکلنا, ایک حد کو توڑنا. فاسق اسے کہتے ہیں جو حد کو توڑتا ہے, ایک حد میں محدود ہے کوئی چیز, وہ کھلتی ہے کھل کر باہر نکلتی ہے, اسے کہتے ہیں فسق, حدود کو توڑنے والا. رجلن فاسق, فاسق مرد ہے جس نے حدوں کو توڑا ہے. علل اعلان, کھل کر کے توڑ دینا, کھل کے سامنے آنا. ایک ہوتا ہے گنہگار جو گناہ کرتا ہے لیکن کھل کر نہیں کرتا, فاسق وہ جو کھل جاتا ہے بالکل کھل کے سامنے آتا ہے. کہ یزید وہ ہے جو کھل کر کے حدود کو توڑتا ہے. رجلن فاسق شارب و خمر, شرابی جواری نشئی, قاتل النفس المحرمت, پاک نفسوں کو قتل کرنے والا, مقدس نفسوں کو, مقدس ہستیوں کو قتل کرنے والا, زائرین کو قتل کرنے والا, حاجیوں کو قتل کرنے والا, عبادت گزاروں کو قتل کرنے والا یزید ہے. قاتل, قاتل النفس المحرمتا معلن بالفسق, فاسق لعنت جس پر ہو, علل اعلانیہ فسق کرنے والا. اب کیا کہا؟ تعارف کرا دیا ابا عبداللہ نے, میں اپنا بھی اور یزید کا بھی. وَمِثْلِي لَا يُبَايُ لِمِثْلِهِ, اب کہا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. جو صفات میرے اندر موجود ہے اور جو صفات یزید میں موجود ہے, یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی میں یہ صفات موجود ہو جو ہم میں ہے, وہ یزید جیسے کی بیعت کرے. ابا عبداللہ نے معیار بتایا تحریک کا, تحریک کربلا کا معیار یہ ہے کہ جنگ یزید جیسے اور حسین جیسوں کے درمیان ہے. وہ تحریک جو حسین جیسوں کی ہو، یزید جیسوں کے خلاف، وہ تحریک اس کی ابتدا حسینی تحریک ہے. وہ تحریکیں جو یزید جیسوں کے ساتھ الائنس بنا کے چلائی جائے، وہ تحریکیں جو یزید جیسوں کے ساتھ پارٹیاں بنا کر کے چلائی جائے، وہ حسینی تحریک نہیں ہے. حسینی تحریک میں پہلے لائن بنتی ہے کہ یزید جیسا کون ہے، حسین جیسا کون ہے. تحریک حسینی میں یہ نہیں ہے کہ جو حسین جیسا ہے وہ یزید جیسوں کے پاس چلا جائے، ممکن نہیں ہے. یہ نام کوئی بھی دے دے حسینی تحریک کا، لیکن وہ تحریک اس وقت حسینی ہوتی ہے جب یہ معیار موجود ہو کہ یزید جیسے حسین جیسا، یہ دونوں. ولیکن ولیکن نسبہو وتسبہون وتنظرو وتنظرون اینا احق بالخلافۃ والبیعت. اور وقت گزرنے دے اے مروان، اے ولید، تجھے پتہ چل جائے گا، تو بھی دیکھ ہم بھی دیکھتے، تجھے پتہ چل جائے گا کہ اصل حقدار کون ہے اور خلافت کس کا حق ہے. بتا دیا حسین ابن علی نے کہ اس تحریک کا اصل ہدف نظام اسلامی کی طرف امت کو پلٹانا ہے، حکومت اسلامی کی طرف لے کر جانا ہے. دیکھیں ابا عبداللہ نے تحریک کا ابتدا کی، بتا دیا صفات اور اقدار کا مجموعہ، بتا دیا کہ میں کون ہوں، یہ کون ہے. ہر مدینے کے گھر میں قرآن موجود ہے، سارے عرب ہے، سارے حافظ قرآن ہے، قرآن سے آشنا ہے، قرآن آئین دین ہے، منشور دین ہے، منشور معاشرہ ہے، وہ قرآن موجود ہے، آئین موجود ہے اس وقت لوگوں کے درمیان. لیکن حسین کہتے ہیں تجھے آنے دے، وقت پتا چلے گا کہ حاکم کون ہوگا، حکومت کا حق کس کا ہے، ولایت کس کی ہے. تحریک چلائی جاتی ہے ولایت تک پہنچنے کے لیے، نہ کہ الیکشن کے ذریعے، جمہوریت کے ذریعے ووٹ ڈالنے سے کسی شخص کو لے آئے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. حسین ابن علی نے یہ کام نہیں کیا کہ میں بھی میدان میں آتا ہوں، لوگوں کو جمع کرتا ہوں، دیکھتا ہوں میرے ساتھ کتنے ہیں، یزید کے ساتھ کتنے ہیں، اگر میرے ساتھ اکثریت ہوئی میری حکومت ہو جائے گی. نہ، کیونکہ ماجرا کچھ اور تھا جس کی طرف پلٹیں گے ہم انشاءاللہ. یہ اعلان تھا تحریک حسینی کا. لیکن اب ان سوالوں کے جواب کو جو ڈھونڈنا ہے کہ آخر صرف کیا حسین ابن علی نے اس لیے انکار کیا کہ یزید شرابی تھا، فاسق تھا، صرف ان صفات کی وجہ سے؟ تو تاریخ میں بہت سے ایسے طاغوت آئیں گے اور ہے بھی جو ظاہراً نہ شرابی ہے، ظاہراً نہ فاسق ہے، ظاہراً ٹھیک ہے، تو پھر کیا ان کے خلاف کوئی تحریک، کوئی قیام نہیں ہو سکتا؟ کیا ان کی بیعت کی جا سکتی ہے؟ صرف کیا یہی صفات تھی جس کی وجہ سے بیعت کا انکار کیا؟ نہ، ماجرا صرف یہ نہیں ہے، بات آگے ہے اس سے. کل بیان فرمایا تھا میں نے کہ تاریخ کے پس منظر میں جانا ہوگا، بیان کیا کہ کس طرح سے امیر المومنین نے مصائب اٹھائے. آخر چار سالوں میں علی نے پوری کوشش کی کہ دین دوبارہ اپنے محور ولایت پر آ جائے. اب ولی آ چکا ہے لیکن اب بھی آئین اس محور پر نہیں آیا، اب بھی اصلاح نہیں ہوئی ہے جو فساد ہوا ہے معاشرے میں، نہیں کر پائے امیر المومنین. کیوں نہیں کر پائے؟ اپنوں کی وجہ سے. میدان صفین میں 10 نیزوں کے فاصلے پر دشمن موجود ہے، 10 نیزوں کا فاصلہ ہے. مالک اشتر نے کہا یا امیر المومنین چند منٹ کی مہلت دے دے، صرف چند لمحوں کی، اس فتنے کو میں ختم کر دوں گا. لیکن وہ چند لمحوں کی مہلت نہیں ملی. کس نے نہیں دی؟ لا شعور اصحاب علی نے، لا شعور پیروان علی نے، سفہا بے وقوف لا شعور جن کے اندر کوئی سینس نہ ہو، جو دھوکے میں آ گئے قرآن کے اور علی کے، جو دھوکے میں آ گئے آئین کے اور ولی کے، اور ایک جیتی ہوئی جنگ، ایک فتنہ جو ختم تھا، جس کا خاتمہ تھا، وہ پھر پنپ گیا. امیر المومنین کی رحلت کے بعد فرزند علی نے، امام حسن نے پھر اس نہضت کو جاری رکھا اور میدان میں نکل آئے معاویہ کے خلاف. لیکن امام حسن کے ساتھ جو ہوا وہ شاید علی سے بھی بڑی مظلومیت تھی. امام حسن میدان میں ہے، ایک مقام پر ہے، لشکر آگے ہے معاویہ کے ساتھ جنگ میں، اور ایک ایک کر کے امام حسن کے سارے ساتھی بکتے جاتے ہیں. کوئی مال سے بکتا ہے، کوئی شہوات سے بکتا ہے، کوئی اقتدار میں بکتا ہے، حتیٰ کہ اپنے عزیز عبداللہ ابن عباس جیسی شخصیت جو کمانڈر ہے وہ بک جاتا ہے، سارے بک جاتے ہیں. اب ایک طرف معاویہ قتل و غارت کر رہا ہے، امام حسن کے ساتھی بک جاتے ہیں، یا امام حسن کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، کیا کریں؟ معاویہ نے صلح کی تجویز دی کہ ہم صلح کرتے ہیں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کا خون بہایا جائے، یہ آپ چاہتے ہو، امام حسن چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا خون بہے. یہاں پر امام حسن نے صلح کی اور کہا کہ میں کیوں صلح کرتا ہوں؟ کیونکہ میرے ساتھیوں نے مجھے دھوکہ دیا، میرے اصحاب نے میرا ساتھ نہیں دیا. اور کہا بھی کہ میں تاریخ تبرسی میں موجود ہے کہ میں معاویہ کو اپنے شیعوں پہ ترجیح دیتا ہوں، کہ کم از کم معاویہ علی الاعلان میرا دشمن تھا، لیکن میرے شیعوں کا ارادہ تھا کہ مجھے رسیوں سے باندھ کر قیدی بنا کر معاویہ کو فروخت کر دیں، بیچ آئے. یہ امام حسن کے جملے تھے. وہ کمانڈر، لشکر کے وہ سپہ سالار، یہ ان کا ارادہ تھا کہ اب ہم جنگ ہار رہے ہیں، اس وقت بہترین طریقہ یہ ہے کہ امام حسن کو اسیر بنا کر کے معاویہ کے سامنے لے جائیں، ہم بچ جائیں گے، یہ قیدی بن جائیں گے، ڈیل بنا دیں گے ہم معاویہ کے ساتھ. اور یہ وہ لوگ تھے، یہ ان کی پلاننگ تھی جو بعد میں قاتلان حسین کا انتقام لینے نکلے. یہ وہ شخصیتیں تھیں. آپ خود جا کر کے مطالعہ کر سکتے ہیں کہ کون تھے یہ لوگ، بڑے بڑے نام تھے ان میں. امام حسن مصلی پر ہے نماز کی حالت میں، پیروں کے نیچے سے مصلی کھینچا، قالین کو کھینچا. آپ سوچیں، ایک شخص کھڑا ہو، اس کے نیچے سے قالین کھینچ لے آپ، اتنی مظلومیت. زانوں میں نیزہ مارا، کس نے کیا یہ سارا کام؟ نہیں، معاویہ نے قالین نہیں کھینچا پیر کے نیچے سے، زانوں پہ نیزہ معاویہ نے نہیں مارا، اپنے ساتھیوں نے، اصحاب نے. یہاں پر امام حسن نے صلح کی. امام حسن کے صلح کے بعد امت مسلمہ میں جو امام حسن کے پیروکار تھے، ان میں دو گروہ بن گئے. ایک وہ جو امام حسن کی تدبیر کے ساتھ راضی تھا، ایک وہ جو مخالفت میں آ گیا. امام حسن کے پاس آتے اور آ کر کے سلام کرتے کس طرح سے کہتے کہ سلام ہو آپ پر اے ذلت لانے والے امام، ذلیل کیا جس نے ہمیں. اس میں اکثر کوفی تھے. یہ عصر امام حسن کا گزرتا ہے, امام حسین بھی ساتھ میں, یاد رکھے امام حسین ساتھ ہے امام حسن کے, ہر سفر میں امام حسن کے ساتھ ہے, جنگ میں امام حسن کے ساتھ ہے, سب کچھ دیکھ رہے ہیں. حتیٰ کہ امام حسن کے جنازے کو رسول اللہ کے ساتھ دفن نہیں ہونے دیا. اتنی مظلومیت مدینے میں, رسول اللہ کے شہر میں. اب ماجرا آگے بڑھتا ہے, امام حسن کی رحلت ہو گئی. امام حسن کی رحلت کے بعد فوراً فوراً کوفیوں نے ایک خط لکھا امام حسین کو, جادہ ابن حریرہ کے نام سے. یہ کوفی جمع ہوئے, جیسے قتل, جیسے شہادت امام حسن کی خبر پہنچی, کوفی جمع ہوئے. کہاں جمع ہوئے؟ کوفے کا ایک لیڈر, کوفے میں دو لیڈر تھے اس وقت, بڑی شخصیت ہے جو لیڈر تھی, ایک سلیمان ابن خرد خزائی اور ایک ابو عبیدہ مختار ثقفی. دو لیڈران کوفے میں موجود تھے, دو پارٹیاں تھیں, دو حزب تھی, اور ان لیڈران کی پالیسی یہ تھی کہ جو ایک کرے گا دوسرا اس کے ساتھ راضی نہیں ہوگا. ایک اگر کوئی اقدام کرے گا دوسرے اس کی مخالفت میں کرے گا یا اس کا ساتھ نہیں دے گا. دو حزبیں تھیں اور دونوں انقلابی تحریکی حزبیں. یہ جمع ہوئے چند شخصیتیں سلیمان ابن خرد خزائی کے گھر, اور انہوں نے یہاں پر بیٹھ کر کے ایک خط بھیجا امام حسن کو. اس خط کا مفہوم اس طرح سے, چھوٹا سا مختصر سا خط ہے جس میں لکھتے ہیں کہ ہم آپ کے دوستوں اور انصاروں سے ملے ہیں کوفے میں. دیکھیں لہجہ دیکھیں کوفیوں کا, یہ ساری باتیں سمجھ میں آئے تاکہ پھر پتا چلے گا کہ حسین ابن علی کی تحریک کی قیمت کیا ہے, کن کے خلاف ہے یہ تحریک, کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہم آپ کے برادران اور انصار سے ملے ہیں, تو گویا یہ لکھنے والے خود امام حسین کے انصار نہیں ہیں. کہ ہم ملے ہیں اور ہم نے ان میں سے کچھ ایسوں کو پایا جو قابل اطمینان ہیں. یعنی ہم تو ہیں قابل اطمینان, ہمارے اوپر تو آپ کوئی شک نہ کریں, لیکن کچھ ایسے ہمیں اور ملے ہیں جو قابل اطمینان ہیں. وہ معروف ہے اپنی دشمنوں کی دشمنی میں, اور خاص کر دشمنی آل ابو سفیان میں. یعنی ہم نے ایسوں کو ڈھونڈ لیا ہے کوفے میں جو آل ابو سفیان یعنی معاویہ سے دشمنی رکھتے ہیں. آپ اپنی رائے بتائیں اور کوفہ آنے کا اصرار کیا. یہ ابھی 10 سال پہلے ہے کربلا سے, ابھی امام حسن شہید ہوئے اور انہوں نے کوفے سے خط بھیجا مدینے میں امام حسین سے, کہتے کہ آپ آئے یہاں پر تاکہ ہم قیام کریں. امام حسن نے قیام کیا, انہوں نے تنہا چھوڑ دیا. اب فوراً امام حسن حسین کو لکھتے ہیں کہ آپ آئے قیام کے لیے. 10 سال امام حسن سے, امام حسن کی شہادت سے پہلے صلح کے بعد جو چند سال گزرے اس میں کوئی مطالبہ نہیں کیا امام حسن سے کہ ہم دوبارہ تیار ہیں جنگ کے لیے. یہاں پر امام حسین نے ایک تاریخی جواب دیا ان کو. بہت شیعوں کی ساری جو مشکل ہے ہماری دونوں اماموں کے درمیان, خود امام حسین نے دور کر دی. امام حسین ان کی نفسیات سمجھ گئے کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں. یہ کہنا چاہتے ہیں کہ امام حسن نے تو صلح کی, وہ تو صلح کے امام ہے, آپ تو جہادی امام ہے, اب وہ تو جا چکے ہیں, آیا اب آپ بتائیں تیار ہیں آنے کے لیے. جواب دیا ابا عبداللہ نے, انی لا ارجو ان یکون رائی اخی رحمت اللہ فِالْمُوَادَتِ وَالرَّائِفِ جِهَادَ الظَّلَمَتِ رُشْدًا وَسَدَادًا وَأَلْسَقُ بِالْأَرْضِ وَأَقْفُعَ الشَّقْسَ. مجھے امید ہے, مجھے پوری امید ہے کہ میرے بھائی رحمت اللہ علیہ یعنی امام حسن کا نظریہ صلح پر اور میرا نظریہ جہاد پر ظالمین دونوں ایک ہی راہ سعادت اور کمال اور فضیلت پر ہے. تم کیا سمجھتے ہو, دھوکہ دینا چاہتے ہو, تاریخ کو یہ بتانا چاہتے ہو کہ امام حسن کی آنکھ بند ہوتے ہی امام حسین نے قیام کر دیا, یعنی امام حسن کی روش درست نہیں تھی صلح کی اور امام حسین کی روش درست ہے جہاد کی, کہ دونوں ایک ہی راستے پر ہے. اگر امام حسن نے صلح کی جن وجوہات پہ صلح کی وہ وجوہات ابھی باقی ہے, جب تک یہ وجوہات دور نہیں ہوتی حسین جہاد نہیں کر سکتا. وہ وجوہات کیا تھی کہ اصحاب امام حسن نہیں تھے, صحابی نہیں تھے امام حسن کے, ساتھی نہیں تھے. فرق معاویہ اور یزید میں نہیں ہے, فرق اصحاب حسن اور اصحاب حسین میں ہے. یہ نہیں ہے کہ معاویہ کے خلاف نہیں لڑنا, یزید کے خلاف قیام کرنا ہے, نہ فرق یہ ہے کہ امام حسن کو اس اصحاب نہیں ملے جو امام حسین کو ملے. کیسے ملے یہ اصحاب؟ ایک دن میں نہیں ملے. حسین ابن علی نے ان کو تیار کیا 10 سالوں میں. 10 سال ابا عبداللہ نے ان 72 ان 100 صحابیوں کو تیار کیا. یہ تحریکی کام ہے. تحریکی کام یہ نہیں ہے کہ لٹ اٹھائیں مار دیں کسی کے سر پہ بس تمام. ہم اس طرح کی تحریکیں چلاتے ہیں کہ شارٹ کٹ سے کام ہو جائے, یا کشکول لے کر کے مشکل حل ہو جائے, یا گولی چلا کر کے مشکل حل ہو جائے, لٹ مار کے مشکل حل ہو جائے, کسی کو 4 بات سنا کر کے مشکل حل ہو جائے. نہ, ایسے نہیں ہوتے تحریکی کام. تحریکی کاموں میں نفسیات کو سمجھنا پڑتا ہے مخالفین کی کیا ہے. کوفی نفسیات کو سمجھا ابا عبداللہ نے کہ کوفی نفسیدے کے سب سے پہلا اقدام امام حسن کی شہادت کے بعد کوفی کرتا ہے. کوفی اپورچنسٹ طبقہ ہے, اپورچنسٹ جو موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے اپنے مفاد کے لیے. اور جو اپورچنسٹ ہوتا ہے, جو موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے, وہ کبھی کسی کے ساتھ نہیں ہوتا, صرف اپنے فواد کو دیکھتا ہے, اپنے مفاد کو دیکھتا ہے. ابا عبداللہ جانتے تھے کیا کہا, جو میرے بھائی کا راستہ اور میرا راستہ دونوں حق ہے, فرق نہیں ہے دونوں میں, اور یہ تم پر ہے, اب ان پہ چھوڑا, یہ تم پر ہے کہ اس حقیقت کو مخفی رکھو دشمنوں سے اور اجنبیوں سے جب تک معاویہ زندہ ہے. یہ جو میں نے تم کو بتایا ہے کہ میرا راہ بھی ایک ہے, میں قائل ہوں جہاد پر, لیکن میں کروں گا نہیں جب تک معاویہ زندہ ہے. کیوں؟ کیونکہ معاویہ نے کیا کیا, معاویہ نے علی کے اصحاب کو, حسن کے اصحاب کو دھوکہ دیا اور یہ دھوکے میں آ گئے. کریڈٹ معاویہ کو نہ دے کہ معاویہ دھوکے باز تھا. امیر المومنین فرماتے ہیں نجل بلاغہ میں, یا ایھا الانسان ما غرک ربک الکریم, خدا تجھ سے پوچھے گا روز قیامت کہ اے انسان بتا تجھے کس نے غافل کیا, تجھے کس نے ورگلایا. انسان کہے گا دنیا, میں دنیا نے مجھے دھوکا دیا. علی کہتے ہیں یہ نہ کہے کہ دنیا نے تجھے دھوکا دیا, تو نے دھوکا کھایا دنیا سے. دنیا نے تو اپنا سب کچھ کھول کر کے پیش کر دیا تھا. دنیا نے تجھے بتا دیا نمرود کون تھا, فرعون کون تھا, شداد کون تھا, سب کچھ تیرے سامنے, اس کے بعد بھی تو دھوکا کھا جائے دنیا سے. امام حسن کے صحابیوں نے دیکھا تھا کس طرح سے معاویہ نے دھوکہ دیا صفین میں، لیکن پھر دھوکہ کھا گئے. مشکل یہ تھی کہ یہ صحابی تیار نہیں تھے، اگر پھر حسین ابن علی قیام کرے پھر یہ دھوکے میں آئیں گے، پھر یہ خیانت کریں گے، کیونکہ یہ مفاد پرست ہے. مفاد پرست انسان کسی کے بھی دھوکے میں مکر میں آ جاتا ہے، خدا پرست انسان نہیں آتا، خدا محور انسان نہیں آتا دھوکے میں. جب وہ مر جائے گا، معاویہ جب چلا جائے گا، اور اگر میں زندہ رہا تب میں تمہیں بتاؤں گا کہ اس وقت کیا کرنا ہے انشاءاللہ. ابھی مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی ہے. اس طرح سے تحریکیں نہیں چلتی کہ کہیں سے کوئی دھکا لگا دے، کینیڈا سے کوئی خط آ جائے مولویوں کو کہ جی چلے تحریک چلاتے ہیں، حکومت بدلتے ہیں، وہ کہے ویلکم، ہم بھی تیار ہیں آپ کے ساتھ. یہ کام حسین ابن علی نے نہیں کیا، کوفیوں نے ابھی کہا فوراً امام حسن کی شہادت کے بعد ہم تیار ہیں، لشکر تیار ہے، آ جائیں آپ، چلیں شام حملہ کرتے ہیں. نہیں کہا وہاں عبداللہ نے، کہا وقت آنے پر بتاؤں گا کیا کرنا ہے، ابھی وقت نہیں آیا، ابھی مجھے امت تیار کرنا ہے، ابھی ایک ملت بنانی ہے، امت سازی کرنی ہے، وہ اصحاب بنانے ہیں جو آنے والی ملتوں کے لیے ایک شمع، ایک اسوہ بنے، وہ بنانا ہے مجھے. کیونکہ مثلی لا یبایو مثلو، یزیدیت اور حسینیت ایک عصر کی 61 ہجری کی جنگ نہیں ہے، یہ تحریک جاری ہے 61 ہجری سے، مسلسل جاری ہے. کربلائی تحریک کے اندر کئی تحریک ہے، ایک تحریک حسین ابن علی نے چلائی، پھر اسی تحریک کو لے کر کے فرزند حسین، خواہر حسین لے کر آگے چلی، اور پھر اس تحریک کے بعد کئی تحریکیں چلی کوفے میں، توابین کی تحریک، مختار کی تحریک، یہ ساری تحریکیں تھیں، لیکن فرق تھا ان میں اور حسینی تحریک میں، بڑا فرق تھا. انہیں کو سمجھنے کی انسان کو ضرورت ہے. امام کو، کیونکہ معاویہ کو پتا تھا کہ اب امام حسن جا چکے ہیں، اب ممکن ہے امام حسین کوئی مخالفت کرے، کوئی حرکت کرے، کوئی اقدام کرے. امام نے، معاویہ نے امام کو چیک کرنے کے لیے، امام کی نہضت کو روکنے کے لیے جو کام کیا وہ کیا کیا؟ جیت صحابی جیسے حجر ابن عدی، جن کی قبر شام میں ہے، جن کو منہدم کیا گیا دوبارہ، جس کی توہین کی گئی، حجر ابن عدی کو 6 ساتھیوں کے ساتھ شہید کیا، ان میں سے ایک کو زندہ دفنایا. حجر ابن عدی کے قتل سے ایک شورش پیدا ہوئی، ایک ہلچل پیدا ہوئی، حتیٰ کہ اس وقت ام المومنین نے آ کر کے معاویہ سے کیا کہ یہ تو نے کیا کیا، تو نے اتنے بڑے صحابی رسول کو قتل کر دیا. معاویہ نے کہا کہ مجھے غلط مشاورت کی گئی تھی مجھ سے. اسی طرح سے کئی اور صحابیوں کو، جس میں عمرو بن خزائی ایک اور معروف علی کے ساتھی رسول کے صحابی، ان کو شہید کیا. یہ سارے کام معاویہ اس لیے کر رہا تھا تاکہ کوئی حرکت پیدا نہ ہو، کوئی موومنٹ پیدا نہ ہو، امام حسین کے ساتھیوں کو کم کر دے، ختم کر دے، جو بالکل قائم اور دائم صحابی ہیں ان کو ختم کرے، تاکہ کوئی سپورٹ نہ ہو حسین ابن علی کے ساتھ اور کوئی حرکت نہ کر سکے. ان ساری شہادتوں کا نتیجہ کوفے میں ایک ہلچل پیدا ہوئی. 56 ہجری میں 5 سال پہلے کربلا کے واقعے سے معاویہ نے ایک اور بڑا اقدام کیا. کیا کیا؟ یزید کو اپنا وارث اعلان کیا کہ میرے بعد خلیفہ میرا بیٹا یزید ہے. یہ پہلی مرتبہ تاریخ اسلامی میں ہوا کہ کسی حاکم نے اپنے بیٹے کو میراث میں خلافت دی اور کہا کہ لوگ اس کی بیعت کریں. معاویہ کی مشکل جس جگہ سے تھی, ایک مدینہ تھی جہاں امام حسین اور صحابی تھے, دوسرا کوفہ تھی, کہ کوفی قبول نہیں کریں گے یزید کو. کوفے میں اس وقت جو گورنر تھا مغیرہ ابن شیبہ, رسول اللہ کے صحابیوں میں سے, اس کو معاویہ نے نکال دیا تھا, حکم دے دیا تھا کہ اس کو کچھ مشکلات پیدا ہوئی معاویہ کے ساتھ, معاویہ نے اخراج کر دیا. نامہ پہنچ چکا تھا. جیسے مغیرہ کو یہ خبر ملی کہ یزید کو وارث بنایا ہے معاویہ نے, یہ فوراً شام پہنچا. شام پہنچ کے یزید سے کہا کہ مشکل تمہاری کوفہ ہے, اگر میں کوفیوں کی بیعت تمہاری اسی زندگی میں کرا لوں تو مجھے گورنر باقی رکھو گے, یہ وعدہ کرتے ہو مجھ سے؟ کہا ٹھیک ہے. کہا ممکن نہیں, یزید نے کہا. کہا میں کراؤں گا, باقی رکھو گے مجھے؟ کہا ہاں باقی رکھیں گے. یہ لوٹ کر کوفہ آیا. کوفے سے 10 بڑی شخصیتوں کو اس نے جمع کیا, 10 بڑی بڑی قبائل کے سردار, ان کو اپنے بیٹے موسیٰ ابن مغیرہ کے ساتھ شام بھیجا معاویہ کے پاس. انہوں نے جا کر معاویہ سے بیعت کی, قبول کیا کہ ہم یزید کو قبول کریں گے. نہ صرف یہ کہا کہ ہم قبول کرتے, بلکہ کہا معاویہ سے کہ آپ ریٹائر ہو جاؤ, یزید کو اسی وقت حاکم بنا دو, ہم یہی بیعت کرتے ہیں اس کی. جب یہ ہو گیا ماجرا تو معاویہ نے ایک جملہ پوچھا اس موسیٰ ابن مغیرہ سے کہ بتا کتنے میں خریدا ان کو؟ 30,000 درہم. کہا بس 30,000 درہم؟ کہا ان کا دین اتنا سستا, اتنا بے قیمت ہے, اسی لیے بے قیمت داموں پر بک گیا. یہ کوفی خصلت ہے جو 30,000 درہم پر جا کر یزید کی بیعت کراتے. یہ کوفی خصلتیں, یہ جب امام کو بلائے کوفہ, کیسے امام جائے, کیسے ان کے سہارے ایک تحریک چلائے؟ کوفیوں کے سہارے تحریک نہیں چلتی. یہ غلط ہے ہمارا نظریہ کہ اگر کوفی نہیں بلاتے تو کچھ نہیں ہوتا, اگر کوفی دھوکہ نہیں دیتے تو کربلا نہیں ہوتی. سارا کریڈٹ ہم کوفیوں کو دیتے ہیں کہ کوفیوں کی وجہ سے کربلا ہوئی. نہ, کوفی کے سہارے پر ابا عبداللہ نہیں نکلے. 28 رجب کو اعلان کر دیا ابا عبداللہ نے کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا, اور نکل پڑے مدینے سے مکہ. تحریک حسینی کوفیوں کے خلاف تحریک نہیں ہے, تحریک حسینی کوفی سبب نہیں ہے اس کا کہ کوفیوں نے بلایا, دھوکہ دیا, اس لیے کربلا ایکسیڈنٹل ایک اتفاق کی طرح ہو گئی. ہم جو کربلا پیش کرتے ہیں وہ اتفاقی کربلا ہے کہ بیعت کا مطالبہ اگر نہیں ہوتا تو کربلا نہیں ہوتی. ہمارے نوحے, ہمارے مرثیے اسی بات پہ اصرار ہوتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا تو آپ نہیں شہید ہوتے, اگر بیعت نہیں ہوتی تو آپ نہیں شہید ہوتے, اگر کوفی نہیں بلاتے تو آپ نہیں شہید ہوتے. یہ تخیلاتی کربلا ہے. حسین ابن علی کی کربلا حسین کے کلام سے دیکھیں کیا ہے, مثلی لا یبایو مثلو, ممکن نہیں ہے کہ یزید جیسے کہ حسین جیسا بیعت کرے, ممکن نہیں ہے. یہ کوفی بلائے یا نہ بلائے, کوفی ساتھ دے یا نہ ساتھ دے, حسین نے تحریک چلانی ہے یزید کے خلاف. کیونکہ یزید جیسا قبول نہیں ہے. اب ان 10 سالوں میں کیسے اب عبداللہ نے تیاری کی, کیسے یہ 72 بنائے؟ دیکھیں 10 سال کی محنت کے بعد حسین کو 72 ملے, صرف 72. ابھی یہاں پر ہم بچانے کی کوشش نہ کریں دوسروں کو, 72 آئے تو باقی کہاں تھے؟ باقی سارے کہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ کچھ مدینے میں تھے زیارت کر رہے تھے, کچھ مکہ میں تھے عبادت کر رہے تھے, کچھ کوفے میں تھے سیاست کر رہے تھے, کچھ شام میں تھے خیانت کر رہے تھے. یہ مدینے میں جو تھے یہ سارے متدین تھے, دیندار تھے. مکے میں جو تھے وہ سارے حاجی تھے, کوفے میں تھے وہ سارے انقلابی تھے, مجاہد تھے, مبارز تھے, جہادی تھے. تو یہ کیوں نہیں آئے وہاں؟ ہم بچائے نہیں, بہانے نہیں ڈھونڈے کہ فلا شخص تو قید میں تھا, فلا تو مریض تھا, فلا کے ساتھ فلا مشکل تھی. ابا عبداللہ نے ایک جملے میں امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کسی نے کہ مولا یہ بتائیں کہ جو کربلا میں نہیں آئے ان کا کیا بنے گا؟ ہماری بھی فکر یہ ہوتی ہے, شیعوں کی فکر یہ ہوتی ہے, سنی کا کیا بنے گا, وہابی کا کیا بنے گا, وہ جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا, فلا جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا, کون جہنم. ساری تقسیم ہم یہاں پر خود کرنا چاہتے ہیں, کس کو جنت میں بھیجنا ہے, کس کو جہنم میں بھیجنا ہے. خود اپنا پتہ نہیں ہے کہ کہاں جائیں گے. ہم یہاں تقسیم کرنے میں لگے. پوچھا اسی طرح سے ایک صحابی نے امام صادق سے کہ مولا بتائے ان کا کیا بنے گا جو نہیں آئے. امام صادق نے خوبصورت جواب دیا. کیا کہا؟ کہا میرے جد ابا عبداللہ جب مدینے سے نکلے ایک خط لکھا بنی ہاشم کے نام, اس خط میں ایک جملے کا خط ہے صرف, اس میں یہ لکھا اے بنی ہاشم جو میرے ساتھ آیا وہ کامیاب ہے. بس حجت تمام کر دی حسین ابن علی نے. شرط یہ ہے میرے ساتھ آنا ہے, جو نہیں آیا اس کے بارے میں مت پوچھو کہ کیا بنے گا اس کا, وہ کامیاب نہیں ہے. زندگی اس کی کامیاب نہیں ہے, آخرت اس کی کامیاب نہیں ہے جو نہیں آیا ساتھ میں. پھر چاہے کوئی بھی ہو, بڑی سے بڑی شخصیت کیوں نہ ہو, کوئی بھی کیوں نہ ہو, نہیں ہے کامیاب ہو. آنا شرط تھی. یہ ابا عبداللہ نے کام کیا, ایسی تحریک چلائی کہ 72 تیار کیے. وہ 72 جو چراغ بن گئے آنے والی 72,000 نسلوں کے لیے, جو راستہ بن گئے. اے رسول, قرآن فرماتا ہے نا اے رسول گھبراؤ نہیں, بلغ, اعلان کر دو ولایت کا, خدشہ مت کرو. تمہارا خدشہ درست ہے کہ یہ ملت قبول نہیں کرے گی تمہارے جانے کے بعد, لیکن یہ اہتمام ہم نے صرف اس دور کے لیے نہیں کیا ہے, اس کے آگے کے لیے کیا ہے بہت, کہ ایک ملت آئے گی, کوئی ایسی ملتیں آئیں گی جو قبول کرے گی اس راستے کو. اور یہی ہوا, ایک ملت سرزمین خراسان سے اٹھی, اس راستے کو قبول کیا اور نظام ولایت کو احیا کر دیا. یہ تیاری تھی حسین ابن علی کی, یہ تحریک تھی حسین ابن علی کی, اس بصیرت کے ساتھ تحریک چلائی کہ یزیدیت کا خاتمہ کیسے ہوتا ہے, مثلی لا یبایع مثلو, کیسے تیاری ہوتی, کیسے خاتمہ ہوتا ہے. اس دوران معاویہ اور امام حسین کے درمیان کافی ڈائیلاگز ہوئے, اور سخت ترین خط ابا عبداللہ نے معاویہ کو جواب میں دیے. معاویہ نے پوچھا حسین ابن علی, خط لکھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم میرے خلاف کوئی حرکت کر رہے ہو, آپ نے کوئی پلاننگ کی ہے, کوئی تیاریاں کر رہے ہو میرے خلاف. امام حسین نے جو اس کو جواب دیا, بڑا طولانی جواب ہے, فرصت نہیں کہ پورا وہ خط میں آپ کو پڑھ کے سناؤں. اس کے ایک ایک مظالم کو گنایا کہ تُو نے کیا کیا ہے، تیری حرکت کیا ہے، تیری سارے کارنامے کیا، یہ سب کچھ سنایا. یہ ایک مبارزہ تھا جو امام کا جاری تھا. کربلا سے ایک سال پہلے، ایک سال 59 ہجری میں جو حج ایک کربلا میں تھا، جو 60 ہجری کا حج تھا، اس سے ایک سال پہلے 59 ہجری میں ابا عبداللہ نے ایک بیداری کی تحریک چلائی. تحریک موومنٹس جو چلتے ہیں اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ تحریک کی ابتدا ہوتی ہے آگاہی سے. آگاہی کے بعد اس کا مرحلہ ہے بیداری. آگاہ کرنا حقائق سے، پھر انہی حقائق کی بنیاد پر بیدار کرنا. یہ تحریکیں اس طرح سے چلتی ہیں، آگاہی بیداری، اس کے بعد قیام. اور قیام کی روش بھی قرآن نے بتائی کیا ہوتی ہے، اور وہی روش ابا عبداللہ نے بھی بیان فرمائی کہ میں اسی روش پہ جا رہا ہوں جو قرآنی روش ہے. ابا عبداللہ نے آگاہی اور بیداری کی ایک تحریک کہاں چلائی؟ حج میں. حج کے چند مہینے پہلے ابا عبداللہ نے اپنے بنی ہاشم کو بلایا، ساتھیوں کو بلایا، اور سب کو ایک خط دیا کہ مسلم حکومت اسلامی کے ہر خطے میں جائیں، جہاں جہاں تک جا سکتے جائیں، اور ہر ایک دانشمند علماء، بالخصوص عالم اور خواص، بڑی بڑی شخصیتیں ہر جگہ جو موجود ہیں، ان کو دعوت دے کہ اس سال آپ نے حج پر ضرور آنا ہے. دیکھیں یہ پروسیس ہے ابا عبداللہ کا. تیاری ایسے ہوتی ہے، بیداری ایسے ہوتی ہے. آٹومیٹک نہیں ہے، فاسٹ فوڈ نہیں ہے، فون کریں، انٹرنیٹ پر جائیں، موبائل اپلیکیشن کھولیں، برگر منگائیں، 30 منٹس میں آ گیا گھر پر. انقلاب ایسے نہیں آتے، واٹس ایپ پر انقلاب نہیں آتے. غلط کوشش کر رہے ہیں ہم اس وقت، غلط ہے کوشش ہماری. ہم حکومت اسلامی ڈیجیٹل لانا چاہتے ہیں، فیس بک پر حکومت ہو جائے ہماری، واٹس ایپ پر ہو جائے. دشمن کے آلے سے دشمن کے خلاف جنگ نہیں ہوتی. ان کے وسائل جو انہوں نے بنائے ہمیں سرکوب کرنے کے لیے، ہم ان کے ذریعے ان کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں. یہ پستی ہے ایک قوم کی کہ کچھ بھی اس کا اپنا نہیں ہے، انہی کے وسائل یوز کریں انہی سے لڑنے کے لیے، ان کو بتائیں کہ ہم کیا سوچتے ہیں. کتنا آسان ہے آج ایک گروپ بنا لیں واٹس ایپ پر، تحریک اسلامی بنا لیا آپ نے، کیا کیا اس پر، کس کو ایڈ کریں گے آپ؟ سارے اپنے مومنین کو جو نظریاتی ہے، فکری ہے، ہے نا؟ پھر اس میں کوئی ایجنسی کا آئے گا، ایڈ ہو جائے گا اندر. اب سارے نمبر، سارے روابط، ساری اطلاعات آپ خود سے دے رہے ہیں دشمن کو، بجائے اس کے کہ تحریک اپنی بیداری کی ہو، دشمن کو بیدار کر رہے ہو. یہ تحریک بیداری دشمن ہو جاتی ہے جو انٹرنیٹ پہ چلتی ہے، جو واٹس ایپ پر چلتی ہے، جو فیس بک پر چلتی ہے. ہم سمجھتے ہیں اگر اس وقت فیس بک ہوتا تو حسین ابن علی بھی یہی کام کرتے، ایک میسج ڈالتے، گروپ بناتے، کربلائی گروپ، جس کو آنا ہے کربلا ایڈ ہو جائے اس میں، پھر کربلا سے لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتا اور ہم یہاں پر بیٹھ کے، اگر کوئی وہاں مارا جاتا ہم خوش ہوتے، اسمائلی بھیجتے وہاں پر، کوئی وہاں یہاں شہید ہوتا تو ہم گریا کرتے. یہ کرتے ہم، یہ نہیں، یہ تحریک ایسے نہیں چلتی. سب کو خط بھیجا، علماء کو، دانش مندوں کو، آئے. کہاں آئے؟ منا کے میدان میں آئے، حج پر آئے، حج میں آئے، کیونکہ مجھے کوئی اہم پیغام دینا ہے اس حج میں. ابھی فرصت تھی انشاءاللہ کل اس پیغام کی ایک حصے کو, بڑا پیغام ہے وہ, اس کے ایک حصے کو جو مربوط ہے موضوع سے, زیادہ مربوط ہے, ویسے سارا مربوط ہے, ایک حصہ اس کا انشاءاللہ کل بیان کریں گے. معروف کلام ہے اب عبداللہ کا خطبۃ المنا کے نام سے, کہ منا میں ان کو بلایا, سب کو بلایا اور وہاں پر ایک پیغام دیا دانش مندوں کو, علماء کو, بہت ہی شفاف کلیئر, بنا ڈپلومیسی کے. تحریکیں شفاف ہوتی ہے, کلیئر ہوتی ہے, ڈپلومیسی نہیں ہوتی ہے اس میں. واضح بتایا میں کیا چاہتا ہوں, علماء کا فریضہ کیا ہے, اب بتاؤ کیا کرنا چاہتے ہو. انداز تحریک سیکھے حسین ابن علی سے, اور حسین ابن علی کے صحابیوں سے. دیکھیں کیسے بیدار کیا حسین نے, 25 سال علی کے, 10 سال امام حسین کے, 11 ہجری سے 61 ہجری, 50 سال تاریخ کے, جس میں معاویہ نے امت کو, ملت کو علی سے متنفر کر دیا تھا, ممبروں سے لانتان کرتے تھے, ہزاروں خطیب بنائے تھے کہ صرف علی پر لانت کرے, علی پر لان کرے, ایسے ایسے بڑی بڑی شخصیتیں تھیں جو صحابی تھی رسول اللہ کی, لیکن مخالفت میں آ گئی امیر المومنین کے. امیر المومنین کو قاتل سمجھتے تھے خلیفہ سیوم کے. امام حسن کی توہین کرتے تھے. بدل دیا اسے, ابا عبداللہ نے اپنی تحریک سے ان کو بدلا, بہت سو کو بدلا اس میں. حسین ابن علی جب مکے سے نکلے ہیں, کیونکہ مکہ جو تھا ایک مارکیٹ پلیس بھی تھی, وہاں پہ تجارتیں بھی ہوتی تھی, مرکز تھا مسلمانوں کا, ایک مرکز تھا. ایک اور شخص بھی اسی وقت مکہ سے چل رہا تھا تجارت کے لیے. اسے پتا تھا کہ یہ امام حسین سے راضی نہیں تھا, یہ امیر المومنین کو خلیفہ سیوم کے قتل کا ذمہ دار سمجھتا تھا. بڑی شخصیت تھی کوفے کی ہے, زہیر ابن قین. زہیر ابن قین کوشش کرتا تھا کہ جہاں بھی ابا عبداللہ رکے یہ وہاں نہیں ٹھہرے, اگلے سٹاپ پر رکے. لیکن ایک ایسا مقام آتا ہے جہاں پر اگلا مقام بہت دور ہے, نہ پانی ہے نہ کچھ ہے, یہاں پر رکنا لازم ہے. اس نے اپنا خیمہ دور لگایا, بہت دور فاصلے پر ابا عبداللہ کے. لیکن خدا جس پہ لطف کرے, خدا جسے حسینی بنانا چاہے, ابا عبداللہ نے پوچھا کہ یہ کون ہے, سامنے کس کا خیمہ ہے. غلام نے آ کر بتایا کہ یہ زہیر ابن قین ہے, بھیجا کسی کو کہ جائیں, جا کر کے زہیر کو بلائے یہاں. دیکھیں امام بلا رہا ہے کسی کو, کربلائی ایسے بنتا ہے انسان جسے امام بلائے. گیا زہیر کے پاس غلام, زہیر سے کہا تجھے ابن زہرا ابا عبداللہ بلا رہے ہیں. زہیر نے جواب نہیں دیا, اس وقت یہ دسترخوان پر تھا, کھانا کھا رہا تھا. پھر غلام نے کہا فرزند علی, فرزند زہرا تجھے بلا رہا ہے. جیسے ہی زہرا کا نام آیا, زہیر کی زوجہ دلما اس نے کہا زہیر سے کہ تو کیسا مرد ہے, تجھے زہرا کا فرزند بلا رہا ہے اور تو نہیں جاتا. شاید زہر کی زوجہ کو مدینہ یاد آ گیا ہو کہ زہرا ہر در در جا کر بلاتی تھی, کوئی نہیں آیا. فاطمہ کی عاشق تھی یہ, سیدہ نے ایسا سرور پیدا کیا تھا مدینے کی خواتین میں اپنے حماسہ سے کہ اس کے اثرات 50 سال کے بعد کربلا میں نظر آتے. کہ تو کیسا مرد ہے, کم از کم فرزند زہرا کا احترام میں چلا جا, چلا جا. زہیر تاجر ہے, تجارت کا سامان لے کے چل رہا ہے, بزنس مین ہے. زہیر پہنچے حسین ابن علی کے خیمے میں, نہیں پتا, تاریخ میں کوئی واضح نہیں لکھا ہے. چند لمحوں کے لیے خیمہ حسین میں تھے زہیر, نکل کر آئے, دوبارہ اپنے خیمے کی طرف گئے. زہیر موسیٰ تو بن گئے, گئے کسی اور چیز کے لیے, لوٹ کر آئے تو انداز کچھ اور تھا. اپنی زوجہ سے کہا کر کے, یہ سارا تجارت, یہ سارا سامان یہ غلاموں میں تقسیم کر دے اور میں تجھے بھی طلاق دیتا ہوں. کہا کیوں؟ کہ مجھے راستہ مل گیا, مجھے نجات کا راستہ مل گیا. سفینہ نجات نے مجھے دعوت دی ہے سفینے میں سوار ہونے کے لیے اور میں نے قبول کر لیا ہے. مبہم مشکوک ذہنوں کو حسین ہے جو دور کرتا ہے, حسین ہے جو انہیں یقین میں بدلتا. کہا میں تجھے طلاق دے رکھا. طلاق کیوں؟ تاکہ جب میں حسین کے ساتھ جاؤں تو کسی لمحے ایسا نہ ہو کہ تیری یاد مجھے آئے کہ میری زوجہ ہے اور میں پلٹ جاؤں کسی جگہ. کہا زہیر ٹھیک ہے جاؤ, لیکن میں اسی جگہ پر بیٹھوں گی, اسی انتظار میں بیٹھوں گی کہ مجھے خبر ملے زہیر کی کہ زہیر شہید ہوئے یا نہ ہوئے. بتا دیا کہ سب شہید ہو جائیں گے. یہ یہاں موجود ہیں. زہیر کربلا پہنچے, اس وقت سے اگر تاریخ کو دیکھیں زہیر ابا عبداللہ کے آگے آگے ہیں. شب عاشور جب ابا عبداللہ نے چراغ بجایا اور بجا کر کے کہا اپنے ساتھیوں سے کہ اے میرے جانسار ساتھیوں, تم یہاں تک آ گئے میرے ساتھ, بس کافی ہے تمہارے لیے. یہ دشمن حسین کے دشمن ہے, یہ دشمن علی کے دشمن ہے, یہ فرزند زہرا کے دشمن ہے, ان کی تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے. تم جا سکتے ہو, میں تمہیں جانے کا بھی راستہ بتاتا ہوں, تم جا سکتے ہو. جیسے ہی چراغ بجھایا سب سے پہلے جو شخص کھڑا ہوا وہ زہیر ابن کین ہے, وہی زہیر جو حسین کے جد کا مخالف ہے. آج سب سے پہلے زہیر نے کھڑے ہو کر کیا کہا کہ یا ابا عبداللہ, آپ جانے کی بات کرتے ہیں, آپ یہ کہتے ہیں کہ میں موت سے ڈر جاؤں, اگر یہ دشمن کل میرے جسم کے 1000 ٹکڑے کرے, پھر ہر ٹکڑے کو جلا کر کے خاک کر دے, پھر خدا مجھے زندہ کرے, پھر یہ دشمن مجھے ٹکڑے ٹکڑے کرے, 1000 مرتبہ میری لاشوں کے ٹکڑے کرے, جلائے, زندہ کرے, تب بھی زہیر تمہیں چھوڑ کر نہیں جائے گا. اب پتا چلا کیوں حسین نے قیام کیا, کہ یہ جو حسن کو نہ ملے حسین کے پاس ہے. یہ وہ ہے جو 1000 ٹکڑے جسم کے حسین کے سامنے کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن وہ تھے جو حسن کے جسم کے 1000 ٹکڑے کرنے کے لیے تیار تھے. روزے عاشور سب سے پہلا خطبہ زہیر ابن کین نے دیا دشمن کے سامنے, جنگ ایسی کی زہیر ابن کین نے, آخر شہید ہو گئے زہیر. جب شہید ہو گئے, لاشیں پامال ہو گئے, سر گردن سے جدا کر دیے گئے, اور خبر پہنچی کربلا سے, خبر پہنچی مکے تک, مدینے تک, کوفے تک کہ کربلا میں حسین اور حسین کے ساتھی شہید ہو گئے. ایک مرتبہ زہیر کی زوجہ کو خبر ملی کہ سب کچھ کربلا میں شہید ہو گئے. فوراً زہیر کی زوجہ نے کیا کیا, کیا کیا؟ اپنے غلام کو کہا, اے غلام فوراً کربلا پہنچ, جلدی کربلا پہنچ. کہا کیوں؟ ایک کپڑا نکالا, ایک سفید کپڑا نکالا. کہا یہ کفن ہے, یہ کفن فوراً کربلا لے جا، کربلا لے جا کر کے زہیر پہ کفن ڈال دے. کہا کیوں، کیا ماجرا ہے؟ کہا کربلا میں بنی ہاشم ہے، بنی ہاشم کے سارے چاہنے والے ہیں، ہر ایک نے بنی ہاشم کو کفن دیا ہوگا. کربلا میں کوفی ہے، ان کے قبائل والے ہیں، ہر ایک نے کفن دیا ہوگا، لیکن زہیر کا کوئی نہیں ہے وہاں پر. یہ کفن لے جا، زہیر کو کفن کر کے دفن کر دینا. غلام کفن لے کے کربلا پہنچا، کربلا پہنچنے کے بعد دوبارہ لوٹ کر آیا، کفن اسی طرح سے لے آیا. آ کر کیا کہتا ہے، اے بی بی کربلا میں غضب ہو گیا، آپ نے کہا تھا زہیر کو کوئی کفن دلانے والا نہیں ہے، فرزند زہرا خاک کے ذروں نے کفن دیا، فرزند زہرا کا سر تن سے جدا، جسم پارا پارا، کرتا تک ملعون لے گئے، خاک کے ذروں نے حسین کو کفن دیا. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین.